سورۃ النجم، یہ سورۃ مکی ہے، اس کی 62 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے، نزول کے اعتبار سے 23 نمبر سورۃ ہے. شروع میں لفظ النجم آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ النجم ہے. اور اس سورۃ کی خاص بات یہ ہے کہ جب اس میں سجدہ کی آیت آئی تو تمام انس و جن جو سن رہے تھے اس کو، اس کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا. اور اس میں قرآن پاک کے جو سجدے ہیں ان میں سے یہ 13 نمبر ہے. اور سورۃ نجم میں سفر معراج کا ذکر ہے، اور سورۃ الاسراء میں رحلت الاسراء یعنی مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کا ذکر ہے. اور دونوں صورتوں کا اختتام سجدے پر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی معراج سجدے میں ہے، انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، تمہارا ساتھی نہ راہ بھولا ہے اور نہ بہکا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچائی اور یقین کے ساتھ تمہیں اپنے رب کا پیغام دے رہے ہیں، کامل علم اور رشد کے ساتھ صراط مستقیم پر ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے یہ بات فرما رہے ہیں. اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، یعنی انہوں نے اپنی خواہشات سے تمہیں یہ سب دین نہیں سکھایا، بلکہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ وحی کے ذریعے ان کو ملا ہوتا ہے. یہ تو ایک وحی ہے جو اتاری جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرتے ہیں. اسے بہت زبردست قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے، یعنی سکھانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے سکھایا. اور پھر قوت والے، تو علم والوں میں خاص خوبی جو ہونی چاہیے وہ قوت اور امانت کی ہے. مسکین نہیں بنے رہنا چاہیے کہ دین پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم فقیر لوگ ہیں. اور قرآن کے معلم کو قوت نفس اور ارادے کی ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ قرآن کی خدمت نہیں کر سکتا. جو بڑا زور آور ہے پھر وہ سیدھا ہو گیا. جبریل علیہ السلام کے لیے بہت جامع الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں. اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا, پھر وہ قریب ہوا تو وہ اتر آیا, تو وہ دو کمانوں کے بقدر قریب ہوا بلکہ زیادہ قریب. پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کی, یعنی اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی. دل نے جھوٹ نہیں کہا جو کچھ اس نے دیکھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو پورے یقین کے ساتھ دیکھا اور صحیح حالت میں دیکھا, اصلی صورت میں دیکھا. کیا پھر تم اس سے اس پر جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے, حالانکہ آپ نے اسے ایک اور بار بھی دیکھا ہے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مراد نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جبریل کو دیکھا, اس کے 600 پر تھے اور اس کے پروں سے حیران کن رنگا رنگ موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی جس کو جو چاہے لباس پہنا دے, جتنا چاہے خوبصورت پہنا دے. سدرۃ المنتہا کے پاس, یعنی ایک تو وحی کے موقع پر دیکھا اور جب پہلی دفعہ وحی لائے تھے, اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس. اسی کے قریب جنت المأوی ہے, یعنی جنت المأوی میں شہداء اور متقین کی روحیں پناہ لیتی ہیں. یعنی مأوی پناہ کی جگہ, یعنی نیک روحیں جب اوپر چلی جاتی ہیں تو وہ ایک خاص مقام پر جمع ہوتی جاتی ہیں. جب بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا, کہا جاتا ہے کہ سونے کی ٹڈیاں تھیں, یعنی جیسے پتنگے ہوتے ہیں نا سونے کے, وہ اڑ رہے تھے. نہ تو نگاہ نے کجی کی اور نہ ہی وہ حد سے بڑھی, یعنی ادھر ادھر نہیں دیکھا آپ نے اور نہ ہی کسی چیز کو گھور کے دیکھا, بلکہ جو اللہ نے دکھایا آپ نے وہی دیکھا اور بہت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ مشاہدہ کیا, لیکن بھرپور طریقے سے مشاہدہ کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ یہ معراج کروائی گئی تھی. اور یہاں ایک بڑا ادب اور کرینہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان کسی بڑے کی مجلس میں ہو یا بڑے سے بات کرے تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے, پوری توجہ رکھنی چاہیے. ویسے بھی آپ بچے سے بھی بات کریں تو اس کی طرف دیکھ کر بات کریں, توجہ دینی ضروری ہوتی ہے. یعنی کسی بھی انسان کی یہ بد اخلاقی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کسی سے کر رہا اور منہ کہیں اور موڑ رہا ہو, کیونکہ قرآن مجید میں اس سے بھی منع کیا گیا, ولا تسعر خدك للناس, لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرو, الا یہ کہ کوئی آپ کو بہت تنگ کر رہا ہو تو پھر آپ سلام کر دیں اس کو اور اسے کہیں کہ نو مور ڈسکشن. یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اگر رب کو دیکھا ہوتا تو بتایا جاتا کہ اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا. رب کی نشانیاں دیکھیں, اور وہ بڑی نشانیاں کیا تھی؟ جیسے جنت, دوزخ وغیرہ اور دیگر مناظر. کیا پھر تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری دیوی منات کو؟ عربوں کے یہ تین بڑے بت تھے. کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یعنی ان سب کو آپ نے دیویاں بنایا, مونس بنایا ہوا, یہ تو پھر بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے. یہ تو بس کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں, اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ لوگ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی جو ان کے نفس خواہش کرتے ہیں, بس جو دل میں آیا وہ بول دیا, وہی سوچ لیا, حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. یعنی صحیح اوتھینٹک نالج کی بجائے یہ اپنی خواہشات اور وہم و گمان اور سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں, اور یہی دراصل انسان کی جہالت ہوتی ہے کہ وہ اصل اوتھینٹک علم کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف متوجہ ہو. تو یاد رکھیے, جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ گمان اور خواہش کی پیروی کرتا ہے. اور پھر یہ کہ نفسانی خواہشات کون کون سی ہوتی ہیں, یعنی تعریف پسند ہونا, خود پسند ہونا, اور اپنے کاموں کا خوب چرچا کرنا, اور لوگوں کے سامنے بعض اوقات اپنی اس لیے مذمت کرنا کہ لوگ سمجھے بہت ہی ہمبل ہے, بڑا نیک ہے, اور اسی طرح اپنے نقطہ نظر کو نمایاں کرنے کے لیے دوسروں کو کریٹیسائز کرنا. کیا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں انسان کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ خواہش رکھتا ہے. تمنا پوری ہونے کی جگہ دنیا نہیں ہے, کہاں ہے؟ جنت میں. بس آخرت اور پہلی زندگی اللہ ہی کے لیے ہے.
وَكَم مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہ آئے گی مگر اس کے بعد کہ جس کے لیے اللہ چاہے اجازت دے دے اور جسے وہ پسند کرے یعنی دو شرائط کے ساتھ شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ کا اذن ہو اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس سے اللہ راضی ہو بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں جیسے رکھتے ہیں حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں یہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا یعنی جاہلیت کیا ہے خیالی عمارت جس کی بنیاد گمان پر ہے یقین پر نہیں بس آپ اس سے اعراض کیجئے یعنی منہ پھیر لیجئے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اور محض دنیا کی زندگی چاہے یعنی ان کو سمجھانے کے بعد اگر یہ نہیں سمجھتے اور منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ان کے پیچھے ہلکان نہ ہوں کیونکہ یہ ہدایت چاہتے ہی نہیں گمراہی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مومن کے لیے غیر صالح صحبت سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے لیکن جو خود نیک ہے نا اسے اس کی کمپنی میں رہنا عذاب ہے جو کسی اور رخ پر ہو جو نیک نہ ہو جو اچھے کام نہ کرنا چاہتا ہو یہی ان کے علم کی انتہا ہے بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا اور وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پا گیا لہذا انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ رب کی نگاہوں میں میں ہدایت یافتہ ہوں یا نہیں کہیں بھٹکی ہوئی تو نہیں اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے سزا دے اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ان کو بہترین بدلہ دے لہذا جو بھی کوئی نیکی یا احسان کا موقع ہو تو کر گزرو کیونکہ اللہ نے جزا دینی اللہ نے بدلہ دینا ہے وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں سوائے صغیرہ گناہوں کے تو ہوتے ہی رہتے ہیں بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا یعنی تمہارے اجزاء زمین کے اندر تھے ابھی اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے پورا بچہ بھی نہیں بنے تھے پس تم اپنے نفسوں کو پاک نہ ٹھہراؤ وہ خوب جانتا ہے کس نے تقوی اختیار کیا لہذا ہمیں اللہ کی نگاہ میں سچا ہونے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں نیک سمجھتے ہیں کہ نہیں کہیں ہمارے بارے میں برا تو نہیں سوچتے اس سے باہر نکلنا چاہیے اور ساری فکر اس پہ لگا دینی چاہیے کہ ہمارے بارے میں ہمارا رب کیا سوچتا ہے جس کے پاس ہم نے واپس جانا ہے کیونکہ وہ تو ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے اور ہمارے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے ہماری ابتدا بھی جانتا ہے اور ہماری انتہا بھی جانتا ہے اور ہمارے سارے اعمال سے اور روزمرہ کے معمولات سے بھی خوب واقف ہے. لہذا لوگوں سے تعریف کروانے کی خواہش دل سے نکال دیں اور اپنی خود بھی تعریف نہ کیا کریں اور خود کو کسی سے بہتر بھی نہ سمجھیں. اور اسی طرح دوسروں کے بارے میں بھی بدگمانی نہ کریں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو پھر بڑا نیک سمجھتے ہیں. اور لوگوں کی نیتوں پر بھی شک نہ کریں. ہوا اعلم بما تفیدون فیہ ہوا اعلم بمن اتقی, اور توبہ کی طرف لپک جائیں.
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا.
کیا آپ نے اس کو دیکھا جو منہ موڑ گیا اور اس نے تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ ان آیات میں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دین کی طرف آتا ہے پھر منہ موڑ لیتا ہے اور اللہ کے راستے میں تھوڑا سا خرچ کرتا ہے پھر روک دیتا ہے. یعنی بخیل جتنا بھی دے پھر واپس جلد اپنی عادت پہ پلٹ جاتا ہے. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے؟ ہی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بخیل غیب تو نہیں جانتے کہ انہیں پتا چل جائے کہ مال دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. کیا یہ اس بات کی خبر نہیں دیا گیا جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں, جس نے خوب وعدہ وفا کیا یعنی وفاداری کا ثبوت دیا؟ آپ دیکھیں کہ جو بات ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے نا, تو پھر کتنی بھی صدیاں گزر جائیں انہیں کوئی بدل نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری پر کبھی کسی نے شک نہیں کیا. یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. بہت زبردست اصول دے دیا گیا ہے, یعنی ہر شخص کو جو ملے گا اپنے عمل کا بدلہ ملے گا. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا, بعض اوقات کام ایک شخص کرتا ہے اور تعریف کسی اور کی ہو جاتی یا فائدہ کوئی اور اٹھا جاتا ہے, لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. اور کسی چیز کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کا اس میں حصہ نہ ہوا, اور انسان وہی پائے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. لہذا ہمیں بڑھ چڑھ کر نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے اور بھاگ دوڑ کرنی چاہیے اس کے لیے. صرف ٹھنڈے ٹھنڈے یا آرام آرام سے یا فارغ وقت میں نہیں، بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ. اور پھر یہ کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی نجات کے لیے اپنی اولاد کو سہارا بناتے ہیں کہ کل یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے یا وہ ہمارے لیے توبہ استغفار کریں گے. ہمیں کیا پتا وہ کیا کریں گے، کل کس نے دیکھی. لہٰذا آج آپ کے پاس جو اپنے لیے وقت ہے اس میں خود کچھ کر لو. ہم اپنے کو دیکھیں، ہم اپنے فوت شدہ والدین کے لیے کیا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ. اور ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو دعا ہو جاتی ہے، جو اولاد نماز ہی نہیں پڑھتی وہ کیا کرے گی. اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف بالآخر پہنچنا ہے، یعنی موت ایک ایسے سفر کی ابتدا ہے جس کی انتہا اللہ کی طرف ہے. سب کو وہیں جا کے ٹھہرنا، حساب دینا ہے، جس نے پیدا کیا اسی سے واپس جا کر ملاقات کرنی ہے. لہذا ہمیں اس رستے پر ثابت قدمی کی خوب دعا کرنی چاہیے. اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی خوشی اور غمی کے اسباب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اچھی بری قسمت اسی کے ہاتھ میں. اگر کسی کو کوئی خوشی ملی ہے تو اسی کے دینے سے ملی ہے، کسی کو اگر کوئی دکھ لگ گیا ہے تو اسی کی طرف سے کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے، اللہ تعالیٰ کوئی سکھانا چاہتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی اجر آخرت کے بڑھانا چاہتا ہے. اس لیے خوشی کے موقع پر اترانا نہیں چاہیے اور غم کے موقع پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے. اللہ، یہ دکھ آپ کے اذن سے ہی ملا ہے مجھے، لہذا آپ ہی اس کو دور کر سکتے ہیں، آپ اس کو دور کر دیجئے. اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک نطفے سے جب وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ دوسری پیدائش بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مالدار کیا اور خزانے والا بنایا. یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے. اور یہ کہ وہی شہرا ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور ثمود کو، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو، بے شک وہ بہت ظالم اور بہت سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستی کو گرا مارا تو اسے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی پتھروں کی بارش نے، یا وہ نیچے دھسائے گئے تو پانی نے. بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر تم شک کرو گے، یعنی یقین نہیں رکھتے کہ یہ رب کی طرف سے. یہ رسول پہلے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والا ہے. نزدیک آ گئی، نزدیک آنے والی، یہ قیامت کا نام ہے آزفہ، صفاتی نام ہے. اور عزف میں وقت کی تنگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی یہ مت سمجھو کہ قیامت دور ہے اور ابھی تو بہت وقت ہے، نہیں، قریب ہی ہے. اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، یعنی موت یا قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا. اور جب رب خود لے کر آئے گا تو ہٹائے گا کون، اور پھر خود بھی کیوں ہٹائے گا. اور پھر کسی بھی مصیبت یا تکلیف کے موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لیس لھا من دون اللہ کاشفا، یہ تکلیف صرف اور صرف اللہ دور کر سکتا ہے، کسی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ میرا دکھ دور کر سکے. لہذا جب دکھ محسوس کرے کثرت سے پڑھیں اس کو، لیس لھا من دون اللہ کاشفا، لیس لھا من دون اللہ کاشفا، اللہ تیرے سوائے کوئی دور نہیں کر سکتا، تو ہی دور کر دے. کیا پھر تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ یعنی اکثر لوگ گناہوں میں بے باک ہوتے ہیں، غلط کام کرنے کے باوجود بھی غافل رہتے ہیں، اور تم غفلت برتتے ہو. سامدون، بس اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. یہ وہ مقام ہے کہ جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا.